الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سفيان رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال: الطمع. أو قال: الطمع. حضرت سفيان رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نے حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے سوال فرمایا کہ عالم کون ہے، صاحب علم کسے کہتے ہیں، عالم کون ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ شخص جو وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسے علم دیا ہے، جب اس کے مطابق عمل کرے تو وہ عالم ہے. اگر جانتا ہے، سارا دین سمجھتا ہے، نیکی بدی جانتا ہے، عقائد کے معاملے میں جانتا ہے، قرآن و حدیث سے واقف ہے، لیکن ان پر عمل نہیں کرتا تو وہ جاہل ہے، اس کا جاننا نہ جاننا برابر ہے. تو انہوں نے فرمایا: فما اخرج العلم من قلوب العلماء، ایسی کیا چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کو خارج کر دیتی؟ دماغ میں تو رہتا ہے، علم جو کیفیت بن جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے، اس پر تو عمل کیا جاتا ہے، چونکہ جو عمل دل سے اٹھتا ہے وہ تو ہوتا ہے. جو عمل ہم نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ذہن میں، دماغ میں، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. دماغ میں سارا علم دین ہے، دل دنیا کی محبت میں اسیر ہے، تو ہم کام تو وہی کریں گے جو دنیا چاہتی ہے. تو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ایک بندہ جانتا ہے، علم ہے اس کے پاس، عقیدہ سمجھتا ہے، اعمال کے بارے علم ہے، حلال حرام، جائز ناجائز سمجھتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس کے دل سے علم کیوں نکل جاتا ہے؟ فرمایا: الطمع، دنیا کا لالچ. ایک ہی چیز ایک وقت دل میں رہ سکتی ہے، یا دین یا دنیا. دنیا کیا ہے؟ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو نکرو فرزند و زن. بیوی بچے ہونا، دولت مند ہونا، امیر ہونا، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا ہے چیز دنیا از خدا غافل بدن، اللہ کی عظمت سے غافل ہو جانا، اللہ کی نافرمانی کرنا. وہ امیر کرے تو بھی دنیا دار ہے، غریب کرے تو بھی دنیا دار، فقیر ہو، غریب ہو، اور اللہ کی نافرمانی کرے تو دنیا کے لالچ میں کرے گا. امیر ہو، دولت مند ہو، اللہ کی عطایت کا دائرے کے اندر ہو تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے. تو دنیا سے مراد یہ نہیں کہ بھوکا ننگا ہو، دنیا سے مراد یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو عالم ہے، دین ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو پڑھا لکھا بھی ہو، جانتا بھی ہو، وہ دنیا دار ہے، اس کے دل میں دنیا ہے. وعن الاعوص ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال سئل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر فقال تسألونی عن الشر وسلونی عن الخیر یقولها ثلاثا ثم قال الا ان شر الشرار العلماء ان خیر الخیار العلماء. حضرت آوس ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ مجھے بدترین انسان کے بارے خبر دیجئے، شر الناس کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات ناگوار گزری، آپ نے برے لوگوں کا ذکر کرنا، برائی کا ذکر کرنا پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا لا تسلونی عن الشر وسلونی عن الخیر، مجھ سے بروں کی بات نہ کرو، بھلوں کی بات کرو، بھلائی کے بارے پوچھو. اور یہ تین دفعہ ارشاد فرمایا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم کسی کی برائی کرنے کی بجائے بھلے کی بھلائی بیان کریں تو برائی کی نشاندہی خود ہو جاتی ہے، جو بھلائی میں نہیں ہے وہ برائی ہے. تو آپ نے برائی کے بارے فرمایا، برائی کے بارے، یہ برے لوگوں کے بارے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ سے بھلائی کا پوچھو، بھلے لوگوں کا پوچھو، بھلے کاموں کے بارے بات کرو. اور کیا خوبصورت انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ بھلائی کی، خیر کی بات کرتے ہیں تو جو اس کے خلاف کرتا ہے خود واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خیر میں نہیں ہے، وہ برا ہے. تو فرمایا بروں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم اپنی زندگی دیکھیں، سارا دن جلسوں میں، تقریروں میں، ٹیلی ویژن پر، اخبار میں ہم برا 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 کہتے رہتے ہیں، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کسی کی برائی کو اچھالنے کی کیا ضرورت ہے، بھلائی کی بات کرو. جتنی برائی بیان کرو گے ہو سکتا ہے دوسروں کو جنہیں نہیں خبر انہیں بھی کسی برائی کے راستے کی خبر ہو جائے. ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے جرائم ہیں جو ہمارے بچوں نے، نوجوانوں نے فلموں سے، ڈراموں سے سیکھ لی ہیں. آج نوجوان بچے بچیاں خودکشی کر رہے ہیں، وہ بچی نے، بچے نے، ان کی شادی نہیں ہوتی، خودکشی کر لی. یہ سبق کس نے دیا؟ ہندوستانی ڈراموں نے. ہندوستان نے بنائے، پھر ہمارے دانشوروں نے ان کی نقل کی، ہمارے ذرائع ابلاغ نے ان کی نقل کی. اب یہ رجحان ہو گیا ہندوؤں میں تو یہ تصور نہیں، وہ تو کہتے ہیں مر جائیں گے دوسرے جنم میں اکٹھے ہو جائیں، وہ تو اب گن کے قائل ہیں. اب یہ جنہوں نے خودکشی کی تو وہ تو حرام کی موت ہے، جہنم جائیں گے. پھر جہنم میں کون ان کی شادی کرے گا اور کون برات لے کے جائے گا؟ اگر ان کے پاس یہ خیر کا عقیدہ ہوتا کہ بھلائی کے راستے پہ چلنا ہے تو کیوں ایسا کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بروں کی باتیں نہ کرو، برائی کی تشہیر نہ کرو، برائی کے بارے مجھ سے سوال نہ کرو، بھلوں کی بات پوچھو، بھلائی کی بات پوچھو. تین دفعہ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. اس کے بعد فرمایا جب خیر کی بات ارشاد فرمانے لگے تو پھر اس کے ساتھ نشاندہی فرما دی. فرمایا سب سے برے، شر و شرار، بدترین لوگ علماء ہیں، جو جانتے ہیں اور عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. تو بے شمار مخلوق انہیں دیکھ کر وہ عمل کرتی ہے، فلاں پیر صاحب ایسا کرتے تھے میں بھی کروں، فلاں مولوی صاحب ایسا کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج ہوتا تو نہ کرتے. وہ کسی کو نبی کہیں تو ان کی زندگی تبلیغ بن جاتی، ان کے دیکھنے والے، ان کے عقیدت مند، ان سے ملنے جلنے والے اس سے متاثر ہو کر بغیر کہے برائی پہ لگ جاتے ہیں. تو فرمایا بدترین لوگ علماء ہیں اور بہترین لوگ بھی علماء ہیں. سب انسانوں میں سب سے بہترین لوگ، وَإِنَّ خَيْرُ خیار العلماء، سب سے بہترین لوگ بھی روئے زمین پر علماء ہیں، وہ اہل علم جو علم کے مطابق کردار کو بھی ڈھال لیتے ہیں، کچھ ان کے لکھنے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، کچھ ان کے بتانے سے ہوتی ہے، کچھ ان کو دیکھ کر لوگ سدھرتے رہتے ہیں. تو بہترین لوگ بھی وہ ہیں جن سے انسانیت کی فلاح ہوتی ہے، اہل علم ہیں، اور بدترین بھی اہل علم ہی ہیں. جب وہ بگڑتے ہیں تو ایک مخلوق کو بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. جاہل آدمی بگڑتا ہے تو خود بگڑتا ہے، اس کی تقلید کو نہیں کرتا، اس کی پیروی کو نہیں کرتا، اس کے پیچھے کو نہیں چلتا. عالم بگڑتا ہے تو ایک مخلوق کو لے ڈوبتا ہے. او کمال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ عالم لا ینتفع بعلمہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدترین لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبہ میں ایسا عالم ہے جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا، جانتا تھا نہ اس پر خود عمل کیا نہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا. تو سب سے بڑا جرم یہی ہوگا. بے شمار لوگ گرفتار بلا ہوں گے، آخر ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا. ان شرک لظلم عظیم، اللہ کریم فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک تو ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ماننا. اب جو اپنی خدائی کا دعوے دار ہے وہ تو اس سے بہت آگے نکل گیا. یہ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا گناہگار وہ ہوگا، بدترین آدمی وہ ہوگا جو جانتا تو تھا لیکن اس نے اس علم سے نہ خود نفع اٹھایا نہ دوسروں کے نفع کا سبب بنا. خود عمل کرتا تو اللہ کی کتنی مخلوق کا بھلا ہوتا، اسے دیکھ دیکھ کر سدھرتے رہتے. وعن زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی عمر هل تعرف ما یهدم الاسلام قلت لا قال یهدمه ذلۃ العالم وجدال المنافق بالکتاب وحکم الائمۃ المدلین. حضرت زیاد بن حدیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تو جانتا ہے اسلام کو کون سی چیز تباہ کر دیتی ہے، اسلام کو کون سی چیز ضائع کرتی ہے، گرا دیتی ہے، اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے. میں نے اس کیا نہیں، میں تو نہیں جانتا. فرمایا ذلت العالم، اہل علم کا پھسل جانا، جانتے بوجھتے دنیا کے لالچ میں پھنس جانا، احکام الہی کے پسے پشت ڈال دینا، یہ اسلام کی امارت کو گرا دیتا ہے، دین کو مٹا کر برائی کو رواج دینے کا سبب بن جاتا ہے. یا پھر وہ لوگ جو منافق ہیں، جن کا ایمان صحیح نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کتاب اللہ میں ایسا ہے، یہ تحقیق کرنا درست ہے. یہ تحقیق کرنا کہ جو مجھے بتائی جا رہی ہے بات، یہ حدیث ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ تحقیق کرنا. جب پتہ چلے یہ ہے تو سمعنا واطعنا، پھر مومن کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، میں اس پر عمل. لیکن منافق جھگڑا کرتا ہے، یہ مانا نہیں ہے، وہ ہے، وہ مانا نہیں ہے، یہ ہے، فلاں روایت ادھر ہے، ادھر کی ادھر ہے. فرمایا یہ منافق کا جھگڑا آیات الہی میں دین کی تباہی کا سبب بن جائے. بے شمار لوگوں کی گمراہی کا، ان کے عقائد متزلزل کرنے کا، انہیں شک میں ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے. اور تیسرا، گمراہ حکمرانوں کے احکام، دین سے ناواقف لوگ، بدکار لوگ، دنیا کے طلبگار، بے دین بدکار لوگ جب حکمران بن جاتے ہیں، صاحب اختیار بن جاتے ہیں، امام بن جاتے ہیں، ائمہ ہم نے تو امام کا لفظ امام مسجد کے لیے مختص کر دیا نا، امام پیشوا لیڈر جسے آپ کہتے ہیں، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو لیڈر بنتا ہے، امام آگے چلنے والا بندہ، لیڈ کرنے والا. تو فرمایا بے دین جب قوموں کے حکمران بنتے ہیں، گمراہ لوگ، مدلین، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ جب حکومتوں کے، ملکوں کے، قوموں کے سربراہ بنتے ہیں، تو جو احکام وہ جاری کرتے ہیں، جس طرح کے وہ قوانین بناتے ہیں، پوری قوم کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ قانون احکام الہی کے خلاف ہوتے ہیں. جیسے آج کم و بیش میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہوگی، سرکاری آبادی تو 18-17 کچھ بتاتے ہیں، لیکن سرکار نامدار تو بے شمار، غریب غربا کو تو گنتی نہیں، کون خادہ بدوشوں کو گنتا ہے، کون کچی بستیوں کو گنتا ہے. کراچی کی بتاتے ہیں جی 1.5 کروڑ ہے، حالانکہ میرا خیال ہے 4 کروڑ سے زیادہ بندے پڑے. تو خیر جتنی بھی اللہ بہتر جانتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ 25 کروڑ ہوگی. 25 کروڑ ہم سود کھانے پہ مجبور نہیں، یہ حکمرانوں کا فیصلہ ہے نا کہ نظام سودی ہوگا. اب جو سود نہیں کھانا چاہتا، معیشت تو ساری سودی ہے نا، یہ جو آپ نے مسجد بنائی ہے اللہ کا گھر، اس میں جو سارا یہ سیمنٹ اور رنگ لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کارخانے سود پہ چل رہے ہیں. یہ جو صفیں بچھی ہوئی ہیں جن فیکٹریوں میں بنتی ہیں، سارا نظام سود پہ چل رہا ہے. یہ جو میں نے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ جن کارخانوں سے آتا ہے، یہ سارے سود پہ. ہم کہاں جائیں؟ حضور کا ارشاد تھا کہ ایسا دور آئے گا جو سود سے بھاگیں گے ان کے حلق میں بھی اس کی گرد پہنچے گی. تو یہ گمراہ حکمرانوں کے فیصلے ہیں نا، جو ساری قوم کو مجبور کر دیتے. وعن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمان فعلم فی القلب فذاک العلم النافع علم علی اللسان فذاک حجت اللہ عز و جل علی ابن آدم. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے العلم، اس کے دو حصے ہیں، علم العلمان دو حصے ہیں، دین کا علم اور دنیا کے فنون کا علم، یہ مکمل علم ہے. دینی علوم بھی جانتا ہو، دنیاوی فنون بھی جانتا ہو. اب سارا قرآن حفظ کر لے، حدیث کا حافظ ہو جائے، تو گاڑی چلانا سیکھے گا تو گاڑی چلائے گا نا، قرآن پڑھنے سے تو نہیں چلے گی. تو زندگی کے لیے دنیاوی فنون کو سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عقائد اور اعمال کے بارے جاننا ضروری ہے. اگر ہمارے علماء حضرات، ہمارے ارباب بست و کشاد، کیونکہ حکمرانوں سے تو توقع رکھنا فضول ہے، تو بات گزر چکی، ارباب مدارس مہربانی کریں، اور اب اللہ کا شکر ہے اس طرف متوجہ ہوئے ہیں، بچوں کو ایم اے تک کراتے ہیں، جہاں انہیں دین میں فارغ کراتے ہیں وہاں انہیں دنیا میں بھی ایم اے تک کرا کے پھر انہیں میدان میں اتارے. کتنی عجیب بات ہے کہ کتنے بے شمار مدارس ہیں، اور ایسے مدرسے ہیں ملک میں جن کا 3-3 کروڑ ایک مہینے کے اخراجات ہیں، بچوں کی رہائش کے، اساتذہ کی تنخواہوں کے. یہ وہ، اب جس مدرسے کا 3 کروڑ ماہانہ، 36 کروڑ سالانہ خرچ ہے، اس میں کوئی بندے بھی تو ہوں گے، کوئی پڑھتے، کوئی فارغ بھی تو ہوتے ہوں گے، اور ایسا ایک مدرسہ تو نہیں ہے، بے شمار ہیں. 2 کروڑ پھر عام مدارس تو دیہات تک پھیلے ہوئے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا. حیرت اس وقت ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ میدان ان لوگوں سے خالی ہے، کوئی مدارس کا فارغ التحصیل دکاندار نہیں ملتا، کوئی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، ٹانگا ڈرائیور، بس کا ڈرائیور، کوئی ٹرین کا ڈرائیور کوئی نہیں ملتا، کوئی پولیس کے سپاہی سے لے کر کوئی سپاہی، کوئی تھانے دار، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی آئی جی، کوئی عالم ملتا ہے؟ کوئی سپاہی سے لے کر جرنیل تک کوئی فوج میں ملتا ہے؟ تو پھر قوم کو اس علم کا کیا فائدہ؟ ساری عمر پڑھتے رہے، ساری عمر پڑھاتے رہے، مدرسے میں گئے، مدرسے میں مر کر دفن ہو گئے، تو قوم کو، ملک کو، اس امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو کیا فائدہ؟ کتنی عجیب قوم ہے ہم کہ نصف پون صدی ہو گئی ملک کو آزاد ہوئے، چلو حکمرانوں کا تو حضرت عمر کا قول سامنے آ گیا کہ گمراہ حکمران تو لوگوں کی گمراہی کا ہی سبب بنیں گے اور دین کو گرانے کا سبب بنیں گے، لیکن اہل دین حضرات، اہل علم حضرات کے ذمہ یہ سوال نہیں کہ یہ لاکھوں لوگ جو مدارس سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں کیوں فیلڈ میں نہیں آتے، پولیس میں، فوج میں؟ یہ آپ کے ذرائع ابلاغ کا ہم روز شکوہ کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آ کر علماء کام کرتے، کیوں نہیں اس میں داخل ہوتے تاکہ سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں؟ تو سارا فیلڈ جب خالی ہے تو جو ان کا جی چاہے کرتے رہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا علم کے دو حصے ہیں، العلم یا پورا علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو دل میں بس جائے وہ علم ہے۔ ویسے کل بھی میرا خیال ہے اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ علم وہ ہوتا ہے جو دل میں بس جائے، جو دل میں اس کی کیفیت اتر جائے، پھر اس پہ بندہ عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا علم علی اللسان، وہ علم جو زبان تک رہے، دماغ میں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ خبر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ خبریں بے شمار ہوتی ہیں، ان کا صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو جو علم زبان پر ہے، دماغ میں ہے، فرمایا فذاک حجت اللہ عز و جل علی ابن آدم، یہ اللہ کی دلیل ہوگی قیامت کو، وہ فرمائے گا کہ تجھے پر خبر تو پہنچی، تیرے پاس بات تو پہنچی، تیرے دماغ میں، تیری زبان تک تو رہی، تو تو نے اسے دل میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، یہ اللہ کی حجت قائم ہو جائے گی اس پر کہ تیرے پاس اطلاع تو پہنچی، پھر تو نے اس پر دل میں نہیں اتاری، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین، فاما احدهم اثبته هو فيكم واما الاخر فلو بصصه قطع هذا قطع هذا البلعوم، یعنی مجوى الطعام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن بھر لیے، بڑا علم حاصل کیا، لیکن وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو میں نے سب پر بانٹ دیا، اب دوسرا اگر کھولوں تو شاید لوگ میرا گلا کاٹ دیں۔ پھر وہ گلے کی جگہ کہ انہوں نے شرح بھی کی کہ یہ کھانا گزرنے کی جگہ جو ہے یہ کٹ جائے، قتل کر دیں مجھے۔ ایسا کون سا علم ہے؟ علم دین تو واضح ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، تو پھر ایسا کون سا علم ہے کہ جسے سن کر لوگ پاگل کہہ دیں، مار دیں، کافر کہہ دیں، قتل کر دیں، مجرم کہہ دیں؟ وہی بات جو پہلے گزر چکی کہ علم دو طرح سے ہے، جو دماغ تک، زبان تک پہنچتا ہے اسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جو کیفیات دل میں اترتی ہیں وہ بڑی عجیب چیز ہے. ان کے بارے ان لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے جن کے دلوں میں وہ کیفیات ہیں اور اس شعبے کو سمجھتے ہیں. جو نہیں جانتے ان سے بات کریں گے تو یا وہ انکار کر کے گمراہ ہوں گے یا آپ کو ایذا پہنچانے کے در پہ ہو جائے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلی استعداد کے مطابق بات کرو, جو وہ سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں بات کرو. صوفیاء کا یہ قول کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور تصوف کا استتار واجب ہے, غالباً مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی ہے ان کی کسی کتاب میں بھی ہے, تو اس سے مراد یہی ہے کہ نبوت میں جو احکام آتے ہیں وہ تو ہر اس کے لیے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے, اس کا اظہار ضروری ہے, اسے بیان کرنا. لیکن جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں بتفعل نبوی, ان کا ہر ایک پر اظہار درست نہیں ہے. کسی کو مشاہدات نصیب ہوتے ہیں, کسی کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں. اب وہ جا کر جاہلوں کی مجلس میں یہ باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ اسے جوتے ہی ماریں گے, مذاق اڑائیں گے, انکار کریں گے. تو انکار کرنے سے ان کے دل پر تو ظلمت آئے گی, تو اس کا سبب کون ہوگا؟ اگر اس سے نقصان نہ پہنچائیں تو ان کا اپنا نقصان تو ہوگا. ایک حقیقت کا انکار کر کے اس کا سبب کون ہوگا وہ بیان کرنے والا؟ اس لیے یہ استتار سے مراد یہ ہے کہ نااہلوں کے سامنے اس کی بات نہ کی جائے. تو یہ کوئی دو علم جو مراد ہے, اس سے یہ نہیں مراد کہ کوئی اسلام ایک ایسا ہے, اس سے ایک باقاعدہ فرقہ بن گیا جسے باطنی کہتے ہیں, اس نے بڑا تاریخ میں بڑے خون بہائے اور بڑے اہل علم کو شہید کیا اور بڑے ظلم کیے, بغاوتیں کی, ممالک پر قبضے کیے باطنیوں نے, اور ابھی تک باطنی چل رہے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بعض ایسے مظاہر ہیں جن پر بڑا میلہ لگتا ہے لیکن وہ لوگ باطنی تھے اور اہل علم کے مخالف اور دین کے دشمن تھے. وہ ولی اللہ مشہور ہیں اور میلے لگتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے, اللہ جانے اس کی مخلوق جانے, نام لینے کی جرات میں نہیں کرتا, لیکن کچھ اللہ نے مجھے بھی بت میرے علم میں بھی ہیں لیکن میں نام نہیں لیتا. تو لیکن باطنی علم کوئی دین سے الگ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ باطنی والے پتہ ہی کیا کہے گا, یہ نماز روزہ تو ظاہری دار لوگوں کے لیے, ہم باطن میں پڑھتے ہیں, اندر میں ہم نماز پڑھتے ہیں, ظاہری کی ضرورت. یہ بکواس ہیں, غلط تاویلیں ہیں. جس سے ظاہر نہیں ہوتا اس کے باطن میں کیا ہوگا؟ ظاہر تو آسان ہے, ظاہر تو بندہ بادشاہ کا روپ بھی دھار سکتا ہے تو وہ حقیقت میں راج تو بن سکتا ہے, حقیقت میں بادشاہ تو نہیں, ظاہر تو آسان ہوتا ہے. ظاہر تو میں بھی ایک باندھ کر پٹا شٹا گون پہن کر کہہ سکتا ہوں میں چیف جسٹس ہوں, میں چیف جسٹس بن جاؤں گا. ظاہر تو آسان ہے, جس کی مرضی روپ دھار لے. تو جس سے آسان کام نہیں ہوتا وہ مشکل کیسے کرتا ہوگا باطن میں؟ کیسے ظاہر نہیں پڑھ سکتا تو باطن میں کون سی نماز پڑھتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. باطن یہ ہے کہ جو خبر, جو بات ہم تک پہنچے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے. میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک خبر سنتے ہیں, روز سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر اخباروں میں کہ فلاں جگہ اتنے لوگ مارے گئے, فلاں جگہ قتل ہو گئے, اتنے لوگ آج پھانسی لگ گئے. خبر پڑھتے ہیں ہم, کبھی کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے, کبھی افسوس بھی نہیں کرتے, گزر جاتے ہیں. ان مرنے والوں میں اگر خدا نخواستہ کو اپنا عزیز بھائی یا بیٹا ہو, پھر اس خبر کی کیا کیفیت ہوتی؟ پھر تو دل جل اٹھتا ہے نا, پھر وہ خبر نہیں رہتی, پھر وہ علم بن جاتی ہے, وہ کیفیت دل میں اتر جاتی ہے. اسے علم کہتے ہیں, یہی باطن ہے, یہی ظاہر و باطن کا فرق ہے. یہ خوشی کی خبر ہے, فلاں کے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، بڑے لوگ تھے اور بڑا اس نے شریعت کے مطابق سارا کام کیا، تو ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہوئی، ٹھیک ہے ختم، کوئی نہیں نے فرق پڑتا. اپنے بیٹے کی ہو تو فرق پڑتا ہے نا، دل میں خوشی آتی ہے، بات سننے میں مزہ آتا ہے، بات کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ علم ہے، یہ جو دل میں کیفیت آتی ہے یہ باطن ہے بات کا. تو فرماتے تھے ظاہر کو سب کے لیے میں نے بتا دیا، جو باطن جو کیفیات بارگاہ رسالت سے میرے دل پہ وارد ہوئی، اب اگر میں وہ بیان کرنا شروع کر دوں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ تو میری گردن کاٹ دیں گے. وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم ان من العلم ان تقول لما تعلم الله اعلم. قال الله تعالى لنبيه قل ما اسالكم عليه من اجر ما انا من المتكلفين. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں، علماء کو خطاب فرما رہے ہیں کہ جو جانتے ہو وہ بتاؤ، اب سوائے نبی کے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب. اکابر صحابہ کرام کو بھی جب کوئی بعض اوقات ہوتا کہ سوال ہوتا تو اس بندے کو لے کر بارگاہ نبوی میں جاتی کہ وہاں سے جواب حاصل کر. تو فرمایا جو جانتے ہو وہ ضرور بیان کرو، جو نہیں جانتے وہاں اس بات پہ نہ ڈرو کہ بھئی یہ لوگ کہیں گے اسے نہیں ہے، وہاں کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اس سے تمہاری شان کم نہیں ہوگی. جھوٹ موٹ مسئلہ مت بتاؤ، گھڑ کے مت بتاؤ، جو جانتے ہو بیان کرو، جو جس بارے خبر نہیں ہے کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. فرمایا یہ حقیقی علم ہے. اپنی بے مائیگی کا، کمزوری کا اقرار علم ہے. خود کو بھی جانے کہ میں مخلوق ہوں، محتاج ہوں، ہر طرح سے عالم نہیں ہوں میں، یہ اللہ کی شان ہے ہر بات جاننا. مجھے جو اللہ نے عطا کی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں اس سے واقف. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَنْ تَقُولَ لِمَا تَعْلَمُ اللَّهُ. فرمایا ہے اصل حقیقی علم ہے یہ بھی، یہ کہنا کہ یہ جو بات تم کرو اس کے بارے اللہ بہتر جانتا ہے. فرمایا یہ بھی علم والا صاحب علم کہہ سکتا ہے، جاہل تو نہیں کہ اس کہہ کہ میں سب جانتا. بڑی عجیب بات ہے، یہ جملہ میں نے مطلق جاہلوں اور ان پڑھوں کی زبان سے بھی سنا ہے. ان سے بات کرو، بات شروع کرو، وہ کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں. خدا کے بندے تجھے بات ہوئی نہیں، بات بتانا چاہ رہے ہیں، رائے مانگ، وہ پہلے کہے میں سب جانتا ہوں. فرمایا یہ علم نہیں، یہ جہالت کی نشانی ہے. عالم ہی وہ ہے کہ جو جانتا ہو وہ بتائے، جو نہ جانتا ہو کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے. یہی علم ہے. اپنی ذات کے بارے تو علم ہو کہ میں مخلوق ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس ہر طرح کا علم نہیں ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، جو مجھے دیا ہے وہ یہ ہے، جو میں نہیں جانتا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. یہی یہ بھی علم ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو نہیں جانتے وہ اللہ بہتر جانتے، یہ بھی علم ہی ہے. اور اللہ پاک نے تو اپنے نبی سے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے ما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں چاہتا. یعنی جو نہیں جانتا اور وہ بھی کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے، وہ لوگوں سے اگر پیسہ نہیں تو شعبہ شعبہ تو چاہتے ہیں، کوئی معاوضہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں اسے یہ بات نہیں آتی. تو یہ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا تھا کہ مجھے تم سے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم شعبہ شعبہ کرو، یا مجھے شرینیاں دو، یا پیسے دو، یا دولت دو، یا مجھے اپنا بادشاہ بنا. نہیں، ما اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. ما انا من المتکلفین. تکلف کیا ہوتا ہے؟ حقیقت نہ ہو لیکن آنے والے کو یا سامنے والے کو دکھانے کے لیے اوکھا سوکھا کوئی چیز ظاہر کی جائے، یہ تکلف ہوتا ہے. ایک غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار لے کر آتے اور آنے والوں کو شادی کی دعوت کرتے، ادھار والے پھر دسویں دن پیچھے پھرتے ہوتے ہیں، یہ تکلف ہے نا. اس کے پاس پیسے تھے، اس نے دعوت کی، الحمدللہ اچھی بات ہے. نہیں تھے، جتنے تھے اتنی کر لی. اب ہوتا یہ ہے کہ پیسے تو کم ہیں لیکن نام میرا بڑا ہے. اور یہ ہر بندے کو غلط فہمی ہے، دو باتیں ہر بندے کو غلط فہمی ہے. بس عجیب بات ہے، اللہ کی شان ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں. خدا کے بندے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں، جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے وہ خوبصورت ہے. اور جس کا چہرہ جا کر بگڑ جانا ہے، اس کی خوبصورتی کو کوئی کیا کرے، بھاڑنے جائے، دس دن چہرہ چمکا لے، پالش لگا لے، جا کر مسخ ہو جانا ہے، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، پھر ان کے حسن کو کوئی کیا کرے. کیا کیا صورتیں ہوں گی جہنم میں، کوئی انسانی صورت جہنم میں نہیں ہوگی. تو میں چہرے چمکا 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 کر ہنسی نہیں. اچھی بات ہے، صفائی کرنا اچھی بات ہے، صاف ستھرا رہنا، چاس منہ دھونا ٹھیک، لیکن اتنا تکلف کرنا، بناوٹ کرنا، ہزاروں روپے دے کر منہ پر لیپ لاپ کرا کے اور سے اور بن جانا. میں نے یہ تماشا بھی دیکھا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، بارش آ گئی، والدہ محترمہ جلسے کی صدارت فرما رہی تھی، بچے ساتھ تھے، بڑا جلسہ ہو رہا تھا، بارش آ گئی، بڑی تیز بارش آئی، سٹیج کھلی جگہ پر تھا، والدہ محترمہ بھی نہا گئی، بارش تھمی تو بچے رو رہے تھے، ماں کہاں گئی، امی امی امی، وہ کور نکل آئی، اوپر سے وہ سارا اتر گیا، بچے نہیں پہچان رہے تھے ماں کہاں ہے. وہ شور مچ گیا، بچے رو رہے ہیں، ہاں ہماری امی امی کدھر ہے، آپ بیٹھے امی کے پاس ہیں. لیکن وہ جب پالش والش اتری تو اندر سے کوئی اور نکلا، تو وہ رو رہے تھے کہ امی کہاں گئی. یہ تو کوئی یہ تماشے بھی ہم نے یہاں دیکھے ہیں ملک، یہ اسے تکلف کہتے ہیں. مجھے ایک مسئلہ نہیں آتا، میں کچھ نہ کچھ گھڑ کے بتا دیتا ہوں، یہ تکلف ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اسے یہ بات نہیں آتی. نبی کریم نے فرمایا ما انا من المتکلف. یہ تکلف کیوں کیا جاتا ہے کہ دوسرے مجھے بڑا سمجھیں اور بڑا عالم اور بڑا نیک اور بڑا دولت مند اور بڑا چودھری سمجھے. فرمایا حضور نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت، میں تکلف نہیں، وہی بتاتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے اور جس کا حکم ہے. میرے ارشاد میں کوئی تکلف، کوئی گھڑی ہوئی بات، کوئی لوگوں کی خوشی کے لیے میں کوئی لفظ نہیں بولتا. جو ارشاد فرماتا ہوں وہ اللہ کا کلام. تو یہی صراط مستقیم ہے اہل علم کے لیے بھی اور اہل اقتدار کے لیے بھی.